هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. یہ اسی کا جو پچھلے جمعہ میں حضرت حکیم اختر صاحب کا رسالے سے تھوڑا سا عرض کیا گیا ہر ایک دنیا میں نعمت چاہتا ہے زیادہ نہیں چاہتا ہر ایک دنیا میں خوشی چاہتا ہے نعمت چاہتا ہے راحت چاہتا ہے تو لیکن اکثر لوگ نعمت کے تعین میں یعنی نعمت کو سمجھنے میں یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کس چیز کو نعمت کہیں گے کس کو نہیں کہیں گے اس میں اکثر لوگ کیا ہیں غلطی کرتے ہیں یعنی اس چیز کو نعمت کہتے ہیں جس کو جو نعمت نہیں ہوتی یا نعمت ہوتی ہے تو نعمت عارضی ہوتی ہے حقیقی نعمت نہیں ہوتی تو اس لیے اب پہلی چیز تو یہی دیکھنا پڑے گی کہ یہ نعمت اگر ہر ایک چاہتا ہے نعمت یا نہیں چاہتا ہے ہر ایک سکون چاہتا ہے ہر ایک راحت چاہتا ہے لیکن مختلف لوگ مختلف چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں نعمتوں کو ڈھونڈتے ہیں راحت کو ڈھونڈتے ہیں اور اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا یعنی جو جو وہ راحت کے سکون راحت کی چیزیں جمع کرتے ہیں راحت کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی راحت اتنی اتنی ان سے دور ہوتی چلی جاتی ان کا سکون اتنا اتنا بے سکونی سے بدلتا رہتا ہے کوئی پیسے میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی سیر و تفریح میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی دوسری بری برائیوں میں سکون ڈھونڈتا ہے لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو سکون دینے سے قاصر رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ دنیا میں پریشان ہیں ہر جگہ پریشان ہیں غریب لوگ بھی پریشان ہیں اور امیر لوگ بھی پریشان ہیں غریب ملکوں کے لوگ بھی پریشان ہیں امیر ملکوں کے لوگ بھی پریشان ہیں اب کوئی کہے گی چلو جی یہاں ہندوستان میں پاکستان میں افریقہ میں غربت ہے تو لوگ پریشان ہیں اب جی جو اپنے کو ترقی یافتہ یا ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں وہ پریشان نہیں ہیں ان کی نجی زندگی پرائیویٹ لائف کتنی پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ لوگ پریشان اور زیادہ پریشان تو اس لیے اگر دنیا کے ان حالات پر انسان نظر رکھے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی حیوانوں کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا اور اختیار بھی دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا انسان کو یہ اختیار دیا کہ تم دیکھو دنیا میں ذرا تم غور کرو آنکھیں کھولو حالات جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں ان حالات کا جائزہ لے لو اور ان سب چیزوں سے کیا حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تو ہر ایک کو جو حوادثات زمانہ یعنی زمانے میں جو ہو رہا ہے، لوگوں میں جو ہو رہا ہے، اپنی زندگی میں جو ہو رہا ہے، ان سب چیزوں سے انسان کو کیا لینا چاہیے؟ نصیحت لینی چاہیے. مومن کی یہی شان ہے، ہر چیز سے نصیحت لیتا ہے. اب ایک شخص چلا رہا تھا، وہ کھیرا کھیرا سمجھ تو لور جسے ہم دیکھیں بیچ رہا تھا. اب وہ اس میں سے چلا رہا ہے بیچنے والا، اشرا خیار فی درہم، دس چھیرے ایک درہم. اب ایک بزرگ چل رہے ہیں تو ان پر گشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے. وہ کھیرا بیچ رہا ہے تو تم کیوں؟ اب خیار کا لفظ کھیرے کو بھی آپ کہیں گے اور خیار کا لفظ نیک کو بھی، خیر سے نکلا خیار، خیار نیک کو. اب اس کو اس سے بھی نصیحت دے دی کہ دس نیک آدمی ایک درہم کی قیمت ہے، میری قیمت کیا ہوگی؟ میری تو کوئی قیمت نہیں. اب فوراً بے ہوش ہو گئے. یہ حضرت حکیم صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے شیخ حضرت ابرار الحق صاحب دامن برکاتہم کا واقعہ، کہ حضرت ابرار الحق صاحب مکہ شریف گئے عمرہ یا حج کی غرض سے، اور وہاں پر یہ ایئرپورٹ پر گاڑی لائے، گاڑی میں بٹھایا، اور وہاں کی گرمی تو مشہور ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے. اب بھائی اے سی چلا، گاڑی ایئر کنڈیشن تھی، اے سی چلا، ڈرائیور کا حضرت میں نے اے سی چلا ہے لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے. اے سی تو چل رہا ہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھا ادھر ادھر سے تو دیکھا کہ ایک تھوڑا سا شیشہ کھلا ہوا تھا گاڑی کا، ایک شیشہ. آپ اس شیشے کو بند کر دیا تو پوری گاڑی فوراً ٹھنڈی ہو گئی، ایئر کنڈیشن بن گئی. اب اس میں اللہ والے بیٹھے ہیں تو فوراً اس سے اسی واقعے سے نصیحت حاصل کر لی. کہا دیکھا بھائی اختر، تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی، ایئر کنڈیشن نے کام نہیں کیا، ایئر کنڈیشن چل رہا لیکن تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی اور جو ایئر کنڈیشن سے جو مخصوص ٹھنڈک پہنچانا ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اب کھڑکی بند کر دی تو پوری گاڑی کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. تو فرمایا حضرت نے دیکھا یہی معاملہ ہے، یہ جو تمہاری کھڑکیاں ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، زبان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ تمہاری کھڑکیاں ہیں، تمہارا شکم، پیٹ، یہ کیا ہیں؟ کھڑکیاں ہیں. اب تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم نوافل پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں. کھڑکیاں تو اندر جو ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے تھا باطن، وہ نہیں ہو رہا، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا. کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس میں اور اس میں کیا مطابقت ہے؟ گاڑی کا ایئر کنڈیشن چلانا تو وہ تو ٹھنڈا کرتا ہے، تو یہاں کیسے ٹھنڈا ہو جائے گا؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیلت کوئی قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنائی گئی؟ ٹی وی میں، لڑکیوں میں، روپیے میں، مال میں، دنیا کی جاہ و حشمت میں، فضول درباروں میں، ان میں بنائی گئی؟ کیا فرمائی گئی؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنائی گئی؟ نماز میں بنائی گئی۔ تو ہماری نماز کیا ہمارے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے؟ اگر نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ کھڑکیاں کھلی ہیں۔ کھڑکیاں کھلی کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی آنکھیں جو ہیں غلط جگہ پر کھل جاتی ہیں جہاں نہیں کھلنی چاہیے، کان جو ہیں غلط جگہ پر کھلتے ہیں جہاں نہیں کھلنے چاہیے، زبان غلط جگہ پر کھلتی ہے، یہ سب کھلتی ہیں۔ زبان کا غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کان کا غلط استعمال کیا، اور جو پیٹ میں لقمہ ڈالا اس کو بھی نہیں سوچا کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام، کہاں سے آیا، اس کا بھی نہیں سوچا۔ تو گویا یہ ساری کھڑکیاں کیا ہیں؟ کھلی ہیں۔ اب جو یہ عبادات، جو عبادات کر رہا ہے وہ عبادات اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ جیسے گاڑی، اگرچہ ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، لیکن تھوڑی سی ایک ہی کھڑکی کھلی اور اس کا سارا فائدہ زائد ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، نعمت ڈھونڈتے ہیں، راحت ڈھونڈتے ہیں، تو ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، جن کو نماز میں راحت ملتی ہے، جن کو نماز میں سکون ملتا ہے؟ کتنے لوگ؟ الا ماشاء اللہ، یعنی بہت کم ایسے نکلیں گے جن کو نماز میں حقیقی طور سے کیا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ملتا، کیا یہ چیز قابل غور ہے، فکر کرنے کی چیز ہے یا نہیں؟ یہ چیز فکر کرنے کی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے، اس لیے ہم کو قرآن کریم کے ارشادات اور احادیث مبارک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتے، اس طریقے سے یعنی ان کی حقیقت سمجھنے سے ہم کیا ہیں، قاصر ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اب بارہا سنا ہوگا کہ دو رکعت نماز دنیا معافیہ سے بہتر، یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، دو رکعت کی نماز دنیا معافیہ سے۔ دنیا معافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا معافیہ، دنیا اور جو اس میں ہے، معافیہ کا مطلب جو اس میں ہے، یعنی دنیا اور جو چیزیں، یعنی ود آل اٹ از بلانگنگ، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، معافیہ اسی کو کہتے ہیں عربی میں، اس میں جو ہے۔ تو دنیا معافیہ کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس حدیث مبارک پر غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے، یہ چیز حقیقت رکھتی کہ 5 منٹ نماز پڑھے گا انسان یا 10 منٹ نماز پڑھے گا اور یہ دنیا معافیہ سے بہتر؟ اس پر یہ چیز غور کر، ہر آیت کریمہ اور ہر حدیث مبارک غور کرنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز آئی کیوں؟ قرآن آیا کیوں؟ قرآن آیا کیوں؟ ہماری ہدایت کے لیے آیا نہیں آیا؟ تو ہدایت کسے کرے گا؟ جو اس پر اخلاص سے غور کرے گا، پڑھے گا. اگر سرے سے پڑھا ہی نہیں، سرے سے پڑھا ہی نہیں، سمجھنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی، ہاں کہے گا کہ جی میں صبح ایک سب دو سب آدھا پارا ایک پاؤ ایک پارا پڑھتا ہوں، ٹھیک، تلاوت کا ثواب تو ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم خالی ہاتھ یہ کرے گا تو یہ ثواب سے اور جزا سے کبھی خالی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے، بہت برکت والا کلام ہے. لیکن یہ خالی پڑھنے ہی کے لیے ہے یا سمجھنے کے لیے بھی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ بہت کم کوشش، بہت کم کوشش کرتے ہیں. جب اسی کو سمجھنے کے لیے تو پھر ہم کتنے سنجیدہ ہیں اپنی اصلاح کے لیے. ہمارا یہاں جمع ہونا یا دوسری جگہوں پر جمع ہونا، یہ جمع ہونا کیوں ہے؟ عادتاً آتے ہیں، کیا عادت ہے چلو جمعہ کے دن دعویٰ سینٹر جائیں گے؟ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ذرا دیکھ لیں کہ آج کا دن ہمارے کل سے، کل ہم اتنی غفلت میں تھے اور ہم نے اتنی کوشش کی، اتنی غفلت ہماری گئی، اب ہم میں اتنی کمزوریاں رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے یا خالی سننے کی ضرورت ہے؟ کام خالی سننے سے بنے گا یا کام کام کرنے سے بنے گا؟ سننے سے بنے گا کام. سننا تب فائدہ دیتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اس چیز پر عمل کرنے کی کا پختہ ارادہ کرے گا کہ واقعی کہ اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر قرآن سے عظمت والی، قرآن سے بڑھ کر، قرآن سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں. تو پھر اس عظمت، اس برکت اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میں کتنی کوشش کرتا ہوں، میں کتنی کوشش کرتا ہوں؟ اگر میری موت آ جائے تو میں، اگر میں اس دولت سے محروم رہوں تو پھر وہاں جا کر کیا جواب دوں، میں کیا لے کر جاؤں؟ حالانکہ قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن سے شغف رکھنے والا، یہ قرآن ہی ایک وہ چیز ہے، قرآن ہی وہ ایک چیز ہے جو قبر میں اور حشر میں اپنے پڑھنے والے سے، اور جو اس کے ساتھ شغل رکھتا ہے، شغف رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی طرف سے اللہ سے لڑے گا. کسی کی ہمت نہیں، کسی بندے کی ہمت نہیں، کسی پیغمبر کی ہمت نہیں. اب قرآن ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ قرآن صفت الہی ہے، یہ اللہ ہی کی ایک صفت ہے، اس لیے ایسا کر سکتا ہے، کسی پیغمبر کی یہ ہمت نہیں. ہاں سفارش کریں گے، ضرور کریں گے بإذن اللہ، اللہ کے اجازت سے سفارش کریں گے، لیکن سفارش کریں گے، وہاں لڑنے کا لفظ نہیں آیا، یہاں لڑنے کا لفظ آیا. قرآن اپنے تعلق والے کی طرف سے لڑے گا، حجت کرے گا، اور کر سکتا ہے. یہ امت ویران ہو گئی قرآن تارک ہے، قرآن ہو گئی قرآن کو چھوڑ کر، تارک چھوڑنے والا. قرآن کو جب ہم نے چھوڑا، اگر ہم دیکھیں گے صحابہ کے پاس کیا تھا، کون سی دولت تھی، کون سے ہتھیار تھے، کون سی چیز، ہاں ایک بڑی چیز تھی ان کے پاس، قرآن، اور اس پر پختہ یقین تھا، اور اس کے ساتھ اس کے جو لوازمات اور اس کی جو چیزیں متعلق تھیں ان کا پورا پورا حق ادا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے دیکھو انہوں نے کون سے کارنامے بڑے بڑے جو تھے کسرا تھے کیسر تھے کون تھے ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا اور ان کی زندگی کیا تھی صحابہ کی زندگی کیا تھی چرواہے تھے ان پڑھ تھے ریگستان میں رہنے والے تھے یہ جو تہذیب اور ادب اور ان چیزوں سے علم سے ان چیزوں سے دور تھے کوئی چیز نہیں تھی آپس میں خون ریزیاں کرتے تھے اب یہی لوگ دنیا کی تاریخ کے بہترین لوگ بن گئے جس کا غیر مسلموں کو بھی اعتراف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت پیدا کی اس کا کوئی جواب نہیں غیر مسلموں کے ہاں اب دیکھو ان کے جو ریمارکس ہیں تاثرات ہیں ان کو پڑھو آپ وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جیسے برنارڈ شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر عمر زندہ ہوتا تو برنارڈ شاہ مسلمان کیوں نہ ہوتا برنارڈ شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو برنارڈ شاہ کیوں برنارڈ شاہ کو کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمان بن جاتا اب یہ عمر ایک چرواہا اور ایک علم سے دور ہر چیز سے دور ایک ایسا شخص اور اچانک اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ گئی یہ تبدیلی کس چیز سے آ گئی یہ تبدیلی عمر کو اس کا نام عمر بن الخطاب تھا تو عمر فاروق کہ فاروق اس کو کس چیز نے بنایا اسلام سے پہلے فاروق نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خطاب ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق فرق کرنے والا اب یہ امتیاز اس کو کس چیز نے دے دیا اور ان کی شخصیت ان کی روحانیت حضرت عمر کی روحانیت اتنی مضبوط تھی کہ ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ تب تک فتنہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا حضرت عمر کی روحانیت اتنی مضبوط تھی کہ ابلیس وہاں کچھ نہیں کر سکا اس میں دراز نہیں لگا سکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے جو کا جو درجہ ہے انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ صدیق اکبر کا درجہ ہے اب یہ صدیق یہ ابو بکر صدیق کیسے بنے صدیقیت کے درجے پر کہاں سے پہنچ کس چیز سے پہنچا دی پہلے صدیق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے صدیق جب معراج کے واقعے کی کفاروں نے تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلایا تو حضرت ابو بکر کو کہا تو اس نے کہا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا فوراً تصدیق کر دی تو صدیق نام پڑا اور ان کی عظمت اور ان کی جلالت ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جو اللہ نے دیا ہم اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے خوب سمجھو رشک کرنا جائز ہے لیکن حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ حضرت علی کا درجہ تو کوئی کم نہیں حضرت علی تو یعنی ایسے اولوالعظم درجے پر خود فائز ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جو اللہ نے دیا ہم اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے یعنی ناممکن ہے کسی اور کو ملے اب اسے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے جو اس فرق مراتب کو نہیں سمجھتے خود وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جو اللہ نے دیا ہم اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام دیا کہ فرشتے حیا کر رہے ہیں حضرت عثمان کو. حضرت عثمان نے گنی حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ فرشتے حیا کر رہے ہیں. ان کی حیا ملائکہ کو ہو رہی ہے, اب کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بار بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یعنی آرام سے, تو حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھ گئے, حضرت عمر آئے تو بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت عثمان آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی آتا ہے نا تو انسان تھوڑا سا وہ سنبھل کر بیٹھتا. تو پوچھا گیا کہ وہ بھی آئے, حضرت ابو بکر بھی آئے آپ نے ایسا نہیں کیا, حضرت عمر بھی آئے آپ نے ایسا نہیں کیا, تو حضرت عثمان کے آنے سے فرمایا کیا میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا آسمانوں میں کی جائے, کیا میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا. حضرت عثمان کو یہ درجہ, حضرت عمر کو یہ درجہ, حضرت ابو بکر کو یہ درجہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ درجہ کہاں سے ملا, کس چیز نے دیا؟ قرآن نے دیا, یہ درجہ قرآن نے دیا جس کو ہم بھول بیٹھے. ایک صحابی ہیں, اب ان کا انتقال ہوا, اب ان کا شہید ہو گئے, تو پورا عرش لرز اٹھا, پورے عرش نے جنبش کی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عرش میں زلزلہ آیا, اب ایک شخص زمین پر اس کی روح قبض ہو رہی ہے, آسمان لرز رہا ہے, ایک شخص زمین پر انتقال ہو رہا ہے اس کا اور عرش لرز رہا ہے. اللہ اکبر, کس چیز نے اس عرش میں حرکت کر, عرش تو ایک عظیم چیز, عرش تو ایک عظیم چیز ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک شخص زمین پر, اور یہ شخص کون تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کے انتقال سے عرش لرز رہا ہے, بھونچال آیا, زلزلہ آیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر سے ایسے دبایا اور کچھ رک جا, زمین رک گئی, زلزلہ رک گیا. یہ تاریخی واقعات ہیں, یہ کوئی ایسے من گھڑت دلیلیں نہیں ہیں. زلزلہ آیا, آپ جانتے ہیں زلزلہ, اتنی زمین وسیع ہے, ایک حضرت عمر اب جسم ان کا کتنا ہوگا, اور وہ کون سی طاقت تھی کہ زمین کو حکم کیا اور زمین, اور مصر کو جو فتح کیا مسلمانوں نے, مصر کو فتح جو مسلمانوں نے کیا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, تو اب وہاں کے لوگ آئے, مصری لوگ آئے, کہا کہ یہاں جو یہ دریائے نیل جو ہے یہ جو بہتا ہے سال میں یہ بند ہو جاتا ہے, اس پہ شیطانی تصرف, اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی طاقت دی, اس پر شیطانی تصرف ہوتا ہے. اور وہ مصری لوگ کیا کرتے تھے, تو مصری لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو خوب سجا دجا کر پھر قربان کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے, پھر دریائے نیل چلتی, شیطانی تصرف اس پر حاوی تھا. تو انہوں نے حضرت عمر ابن العاص سے کہا کہ ہمارا یہاں یہ معاملہ ہے, اس نے کہا نہیں ہم یہ اجازت نہیں, میں پہلے اپنے امیر المومنین سے پوچھوں گا. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا دریائے نیل کے نام, اے نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل, ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, غالباً یہ الفاظ ہیں اسی مفہوم کے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا, سیرت ضرور پڑھنی چاہیے, قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ سیرت کریمہ ضرور, سیرت طیبہ ضرور پڑھنی چاہیے. تو وہ پرچہ اس میں ڈالا, وہ دن اور آج کا دن, نیل کبھی بند نہیں ہوا, دریائے نیل تب سے کبھی بند نہیں ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ان کی جماعت بہت دور کسی مہم میں ہے، تو وہاں ان کو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہوا، اپنے منبر پر بیٹھے کہتا یا سارے الی الجبل، یا سارے الی الجبل، پہاڑ کی طرف سے تمہیں دشمن، اب یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہاں اس وقت وہ تمہارے کیا کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیمرہ سیٹلائٹ یہ سارا نظام نہیں تھا، لیکن المومن ينظر بنور اللہ، مومن جو ہے اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست ہوتی ہے، تو حضرت عمر اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر منکشف کیا، اور حضرت عمر کے پاس کوئی وائرلیس موبائل نہیں تھا، وہاں سے آواز لگائی اور وہاں تک وہ کمانڈر جو وہاں تھے وہاں انہوں نے وہ آواز سنی، اور وہ انہوں نے اس طرف سے احتیاط کر کے ورنہ ان کو نقصان پہنچتا۔ یہ سب چیزیں جو مومنین کو اور صحابہ کو ملی کس چیز سے ملی؟ اور یہی جماعت صحابہ کی جماعت پھر گئی افریقہ کے جنگل میں، افریقہ کے جنگل میں گئی، اور افریقہ میں آپ کو معلوم ہے آج بھی وہاں بہت خونخوار درندے ہیں، بہت زہریلے سانپ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، افریقہ کے جنگل مشہور ہیں۔ تو وہاں جب گئے تو کہا لوکل جو مقامی لوگ تھے، کہا یہاں آپ مت رہو، یہاں بڑے خونخوار قسم کے درندے ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں مجھے نام یاد نہیں، وہ درخت پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان درندوں اور چرندوں اور ان سے خطاب کرتے ہیں، کہتے دیکھو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت آئی ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے، اور تاریخ کی کتاب اب پلٹ کر دیکھو کہ وہ کتنے سینکڑوں درندے چرندے زہریلے سانپ، ایسے زہریلے سانپ کہتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے کے بعد بھی وہاں سے یہ آدمی چلتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اس کے زہر کے اثر سے، جہاں سے وہ سانپ چلا، تو انہوں نے اس جنگل کو خالی کر دیا۔ اور جب صحابہ کی جماعت پہنچی دریائے دجلہ کو پار کرنا ہے، اس کو پار کرنا ہے دریائے دجلہ کو، آج کل آپ لوگوں کو دجلہ بھی معلوم ہوگا، پچھلے اس لڑائی میں اس کو بھی دکھا رہے تھے۔ اب ایک صحابی نہیں چلتا ہے، کہا بھائی چلو دیر ہو گئی، کہا میرا مٹی کا کٹورا اور مٹی کا پیالہ، اس لیے پانی اور سالن سبزی بیچارے کھاتے تھے، وہ دریائے دجلہ نے لے لیا، کہا بھائی پانی میں گیا دریا میں گیا اب کہاں سے ڈھونڈے گا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی تمہارا پیالہ مٹی کا تھوڑا سا پیالہ دریا میں گیا، تم کیا یہاں کرتے ہو، چلو ہمیں دیر ہو گئی، کہا نہیں، کہا دیکھو دریا، اب دریا دجلہ سے خطاب کر رہا ہے، یہ صحابی دریا دجلہ سے خطاب کر رہا ہے، اے دجلہ تمہاری تاریخ بہت صاف و شفاف ہے، لیکن قیامت میں کیا جواب دو گے کہ جب یہ مسکین اللہ کے ہاں تمہارے دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرا پیالہ چوری لیا، تو دریائے دجلہ کی ایک موج کے پانی نے وہ پیالہ ان کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ ٹوٹا بھی نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس جیسی تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ سب کس چیز سے ہے؟ یہ سب قرآن کریم کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، اور ہم لوگ کہاں ہیں؟ دیکھو رجب کا مہینہ گیا، اب شعبان کا مہینہ آیا، اور پھر رمضان کا مہینہ، تو اگر آج سے انسان اب آئے مومن بندہ کیا کرے گا کہ اب تھوڑا تنبیہ ہو جائے گی، تھوڑا سا اپنے آپ کو تنبیہ کرے گا، نفس کو تنبیہ کرے گا، دیکھو سال بھر تمہارا گیا، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب رمضان کے مہینے میں اگر شروع کرے گا تو شروع کرتے کرتے ہی رمضان چلا جائے گا، شروع کرتے کرتے اگر آج سے تیاری کرے گا شعبان کے مہینے میں تیاری کرے گا تو رمضان تک تیار ہو جائے گا. یہ رمضان میں کس چیز کا کس کی کثرت ہوتی ہے؟ روحانیت کی کثرت ہوتی ہے، رحمت و برکت کی کثرت ہوتی نہیں ہوتی. تو اپنے کو اس چیز کو لینے کے لیے اگر تیار نہیں رکھے گا تو تیار کرتے کرتے رمضان چلا جائے گا کہ ہاں ابھی کروں گا ابھی کروں گا، اب تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا، تو اتنے میں رمضان چلا جائے. اگر اور آج سے اپنے آپ پر اس چیز کا دھیان کرے گا، دیکھو اب سال بھر کی اپنی کارکردگی پر، اپنے اعمال پر نظر کرے گا، اپنا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے ساتھ جو معاملہ کیا، نمازوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اپنی عبادات کے ساتھ جو معاملہ کیا، آنکھ کان زبان ان کی حفاظت کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں پائے گا. اب یہ برکت والے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان تو رمضان ہے ہی، رمضان کے برکات و فضائل تو سب کو معلوم ہے، لیکن وہ برکات اور وہ فضائل حاصل کرنے کے لیے انہیں کامل طور سے اس کو پہلے سے اپنے آپ کو، اب برتن میں دودھ رکھنا ہے تو برتن صاف کرے گا یا ایسے برتن جائے گا؟ گندا برتن لے کر دودھ دے دو، پہلے برتن کو صاف کرے گا. اور ظاہر ہے یہ جو برتن ہے اس میں بہت گند ہے، اس میں بہت گندگی ہے، تو یہ ایک دن میں دھونے سے صاف نہیں ہوگا، تو اس میں خوب مانجنا پڑے گا. کیا پڑے گا؟ اس کو خوب مانجنا پڑے گا. کیسے مانجے گا؟ کیسے مانجے گا؟ دھوبی کے پاس دے گا، اس کو خوب مانجنا پڑے گا تاکہ رمضان کا مہینہ آئے یہ صاف و شفاف ہو، اور اس میں خود بخود دودھ یعنی رحمت ہو، برکت ہو، جو بھی ہے سب نورانی ہے. وہ گندے برتن میں ڈالا جائے گا؟ نہیں ڈالا جائے گا. ہم لوگ محروم کیوں رہتے ہیں کہ ہم گندا برتن لے کر ان چیزوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس میں کہ اب ہم اس یہ جو نالیاں ہیں، یہ برتن کا مطلب دل، دل کی طرف جو نالیاں جا رہی ہیں پہلے ہم ان کو بند کریں گے، اس میں کوئی گندی چیز نہ چلی جائے، ہم آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، اس کو پہلے بند کر دیں. دوسری نالی کانوں کی ہے، اب ہم موسیقی، میوزک، غیبت اور یہ سب چیزیں سننا بند کر دیں گے، اس نالی کو بھی بند کر دیں گے. اور زبان کو فضول گوئی سے، غیبت سے، فحش سے، برائیوں سے، گالیوں سے، ان سب چیزوں سے اس کو بھی کیا کریں گے؟ بند کریں گے. اور کھانے میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں گے کہ ہر جگہ کھانے سے پرہیز کریں گے، کہ کھانے کا اثر بہت ہوتا ہے، انسان جو کھاتا ہے اس سے اس کے اندر بہت اثر ہوتا ہے، حلال روزی سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور حرام سے بھی بڑا اثر، دونوں طرف سے اثر ہوتا ہے، اس کی بھی کوشش. اور اس کے بعد اب پہلے کیا کرے گا؟ ان نالیوں کو اب اس کو بند کر دیا، اب جو پہلے سے زنگ ہے اس کو کیسے اٹھائے گا؟ اور اس کے اٹھانے کا بہترین، اس کو کہتے ہیں سائقل، سواد سے جسے مانجتے ہیں. یہ ایک تلاوت کلام پاک، ایک اور دوسرا اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد. کیوں؟ جہاں بھی اللہ کا نام انسان لے گا، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، جو جس طریقے سے بھی لے گا، یہ اللہ کا، اللہ کی تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل کسی طریقے سے بھی انسان جب لے گا تو یہ اثر سے کبھی خالی نہیں ہوگا، کبھی خالی نہیں جائے گا. انسان محسوس کرے یا نہ کرے، اس کے اندر ضرور نورانیت پیدا ہو جائے. تو ایک ان نالیوں کو بند کرنا، اور دوسرا جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو مانجنا، کسے؟ کثرت ذکر سے، کثرت درود شریف سے، کثرت تلاوت کلام پاک سے، کثرت تلاوت کلام پاک سے ان کو، اور اب جو عبادات کے جو یعنی اوقات ہیں تھوڑا تھوڑا اضافہ کرے، تھوڑا تھوڑا اضافہ کرے، تاکہ رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جائے ابھی سے، ورنہ وہی ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، رمضان چلا بھی جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا. اور جن لوگوں کو معلوم ہے کون سا مہینہ ہے بہت پہلے سے، آپ سیرت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کے مہینے میں ان کے معمولات دیکھو، پھر شعبان کے مہینے میں ان کے معمولات دیکھو، صحابہ کے اور اولیاء کرام کے اور صالحین کے معاملات دیکھو کہ کس طرح سے معلوم تھا کہ یہ نعمت حقیقی ہے، یہ سکون حقیقی ہے، اس کو حاصل کرنے کی انسان کسی کو امتحان ہوتا ہے تو کتنے مہینوں سے تیاری کرتا ہے، کیوں رزلٹ پاس ہو جائے گا تو پھر یہ فائدہ ہوگا، تو اب چھ مہینے سے ایک سال سے محنت میں لگا رہتا، تو رمضان میں اگر فیل ہو گیا نقصان ہے یا نفع ہے؟ بڑا عظیم نقصان ہے. تو جب رمضان کے امتحان میں پاس ہونا ہے تو کیا پہلے سے کچھ تیاری بھی وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے تو یہاں بھی کچھ تیاری کرے گا نہیں کرے گا؟ کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے فہم مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما باطل سے. تو اسی طرح سے حق کی کون سی اصلی نعمت ہے، کون سی چیز حاصل کرنے کی ہے، کس چیز پر انسان کو محنت کرنی چاہیے، ہمیں وہ بھی سمجھا دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آج سے اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے بندہ میری طرف آئے، دیر ہم لوگوں کی طرف سے. اور اس میں ایک چیز اور یاد رکھو، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو کر پہلے کرو. اب انسان کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب میں نماز پانچ پڑھوں گا، پھر داڑھی رکھوں گا، پھر یہ عمل کروں گا، پھر وہ عمل کروں گا، پھر وہ عمل کروں گا. یعنی پہلے میں بڑے بڑے عمل جب کروں گا پھر چھوٹے چھوٹے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر، یعنی اب حدیث میں آیا ہے کھانا کھاتے سے پہلے ہاتھ دھو، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ اور اس طرح سے کھاؤ، تو اس پر عمل کرے. اب اس سے ایک نور اندر پیدا ہوگا، اس میں کوئی حمل نہیں، کھانا تو کھانا انسان کو ہے، تو اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس میں کیا پورا مسئلہ ہے. اور کوئی ملے تو سلام کرو، سلام کا جواب دو. یعنی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو انسان شروع کرے، جن میں کوئی اس کو محنت نہیں، کوئی تعب نہیں، مشقت نہیں. مسواک کرنا ہے تو مسواک کو شروع کرے، اب مسواک کی برکت سے تو اور سو نیکیاں کرے گا. کھانا سنت کے طریقے سے کھائے گا، اب سونا انسان سوتا ہے تو سنت کے طریقے سے سوئے گا، تو یہ ایک سنت پر عمل اس کو اور سو نیکیاں کروائے گا. تو انسان کی ہر عمل اور جو اس کا روزمرہ کا کام ہے وہ سنت کے طریقے سے، جس میں کوئی محنت نہیں، ان کو شروع کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شروع کرے، تو خود بخود جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن پر ابھی نفس تیار نہیں ہوتا، بد نظری کی بیماری ہے یا اور چیزیں بیماری ہیں، تو انشاءاللہ ان کی بھی شفا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ شفا بخشیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے، شروع کر کے، ہمت کر کے آگے آگے چلو، آگے آگے چلو، اور ان نالیوں کو بند کر کے اور اس کو منجن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ انسان بناتا نا ٹارگیٹ، نہیں کوئی چیز کرتا ہے، کہتا ہے میرا امتحان ہے، اچھا ٹھیک ہے میں آج اتنے سب پڑھوں گا، اتنے پھر ایگزام دے دوں گا، پھر مجھے میں یہ کروں. اسی طرح سے اس کو اس شعبان کے مہینے میں اپنا ٹارگیٹ بنانا ہے کہ مجھے رمضان کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے، اب میں کیسے کروں گا، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. واہ خدا ونعم.